کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. بحق محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد. و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، تمام مریضوں اور خصوصاً ایک فدا صاحب ہیں، کینسر کے مریض ہیں، اسی طرح جن دوسرے دوستان نے کہا ہے سب کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ان تمام مریضوں کی آپ حاضرین میں جو مریض ہیں، آپ کے عزیز و اقارب میں جو مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم و شان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ایام عزا کی قبولیت کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے جو برادران زحمت فرما رہے ہیں، اس انتظام و انسرام سیکیورٹی سے لے کر دوسرے تمام امور عزاداری کے حوالے سے جو اس راہ میں سعادت جنہیں ملی ہے اور زحمات فرما رہے ہیں، ان کی زحمات کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات، واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، یقیناً آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اور مشکل یہ ہے جو ممبر پہ ہی بیان کر دیتا ہوں کہ 6-6.5-700 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد دو مجلسیں پڑھ چکا ہوتا ہوں، تیسری مجلس یہ ہوتی ہے، وہ مجالس کا نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ جو میرا سفر ہے اس حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ درگزر فرمائیں گے اور میرے ساتھ خصوصی توجہ فرمائیں گے، چونکہ جتنی ہمت ہے میں اتنا ہی بول سکتا ہوں۔ دو دن ہمارے پاس ہیں اور موضوع گفتگو جیسا کہ آپ آشنا ہیں کافی وسیع ہے، اور زیارت جامعہ کے پہلے سلام اور پہلے معصومین کا جو مناقب اور جو فضائل اور جو کمال بیان ہوا ہے، اسی کی کما حق و ہو ابھی تفصیل تشریح توضیح نہیں ہو پائی، لیکن انشاءاللہ سلسلہ گفتگو میں بھی وسعت ہے اور وقتاً فوقتاً حاضری کا بھی موقع ہے۔ ان دوستان نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ اعلان کیا کہ اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا تو یہ بھی بتا دیں کہ کس جگہ ہے، تو ان دوستان کے لیے بنگش کالونی میں اور انشاءاللہ G62 میں 26 سے 30 محرم یا 29 چاند کے حساب سے ہے، انشاءاللہ وہاں خدمت میں ہوں اور اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ عزیزان محترم، زیارت جامعہ جامعہ ہے، یعنی اس میں ائمہ معصومین کے کمالات اور وہ فضائل اور وہ ذمہ داریاں جو امام نے بیان کی ہیں، اگر انسان ان پہ توجہ کرے تو واقعاً یہ ایک ایسی زیارت ہے جس کے ذریعے ہمیں ائمہ کے تمام اوصاف و صفات، کمالات، ائمہ کے منصب سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ان گفتگووں کا مقصد تو صرف آپ کو ایک راہ دکھانا ہوتا ہے، کم از کم آپ کوشش کریں گے کہ زیارت جامعہ کو کما حق و ہو جیسا ہو سکے آپ اس سے آشنائی پیدا کریں گے، اور اس زیارت جامعہ کو کم از کم شب جمعہ، روز جمعہ اور یا شب چہار شنبے یعنی بدھ کی شب کو دعائے توسل کی جگہ بعض دن سال میں چند دفعہ ہی ہو جائے۔ زیارت جامعہ چونکہ طویل ہے اس لیے بعض لوگ اسے پڑھتے ہوئے تھوڑا گھبراتے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ اسے آپ پڑھنے کی کوشش کریں، واقعاً معصوم کی زبان سے فضائل معصومین ہیں، تو اس سے مستند چیز کیا ہوگی، اس لیے اسے مطالعہ میں لائیں، ہو سکے تو ترجمہ اور ائمہ کے اوصاف و صفات سے آشنائی پیدا کریں، کمالات سے آشنائی پیدا کریں، اور ان کمالات سے آشنائی کا فائدہ تب ہے کہ ان کمالات تک صاحب کمال تک پہنچا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ائمہ سے توجہ فرمائیں گے، ائمہ معصومین سے سرکار دو عالم سے لے کے امام زمان تک، ان ہستیوں سے جیسا کہ میں نے
پہلی یا دوسری گفتگو میں عرض کیا تھا، جسمانی قرب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جسمانی قرب کی اس جسم مادی کے ساتھ جانے کی فضیلت تب ہے جب انسان معرفت کے ساتھ جائے، جب انسان ان کے اوصاف و صفات کی معرفت کے بعد ان کی اللہ کی طرف سے وہ منصب جو اللہ نے ہم پر قرار دیا ہے اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ تو اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ ہے کہ دونوں پہلو آپ تک پہنچائے جائیں، ائمہ کے اوصاف و صفات اور کمالات بھی اور ائمہ کے فرامین بھی۔ اور پھر یہ ایک معمولی جتنی گنجائش ہے یہ ایک در کھلے ائمہ سے آشنائی کا، ائمہ سے قرب کا، ائمہ کی اطاعت کا۔ اور سب سے بہترین ذریعہ ائمہ کے قرب کا تعلیمات ائمہ ہے، چونکہ کسی کو ماننا یہ باعث فضیلت تب ہوتا ہے جب جس کو مان رہے ہو اس کی مانو۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کو ماننا اور ہے، ان کی ماننا اور ہے۔ ان کو ماننا ماننے کے لیے توجہ فرمائیں گے، ان کو ماننے کے لیے ممکن ہے انسان اس مکتب کو بھی قبول نہ کرے۔ مثلاً ان کو ماننے کے لیے کچھ شیعہ ہونا ضروری نہیں، ان کو، ان کے فضائل و مناقب سننے کے لیے۔ حتیٰ عیسائیوں نے، ہندوؤں نے ائمہ کی شان میں کتابیں لکھی، اشعار کہے، مقالے لکھے۔ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، علماء بھی ذکر فرما چکے ہیں کہ جارج جرداک جو لبنان کا عیسائی تھا، کتاب لکھی اور نام رکھا علی امام علی و صوت العدالت الانسانیہ، امام علی صدائے عدالت انسانی۔ لیکن وہ شیعہ حتیٰ مسلمان بھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی عظیم کتاب لکھی، کیوں لکھی، آپ تو مسلمان نہیں، اس نے کہا میں نے اسی دائرے کو توڑا ہے کہ مولا کائنات کو بعنوان امام تو آپ مانتے ہیں، لیکن مولا کائنات کے اوصاف و صفات اگر پوری انسانیت نجات چاہتی ہے تو علی ہر دور میں نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ نجات کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت اس کے جملے ہیں، وہ کہتا ہے کاش یہ زمانہ اپنی پوری طاقتیں جمع کرتا اور ہمیں ایک اور علی دے دیتا، اور افسوس کرتا ہے کہ میرے مولا کائنات کے حوالے سے ایک عیسائی کہہ رہا ہے، کہتا ہے افسوس جو علی کا مقام و مرتبہ تھا علی کو سننے والے ویسے نہ ملے۔ کہتا ہے کاش علی آج ہوتے اور یورپ اور پوری دنیا کے مفکرین آتے اور علی کے حضور زانو تلمذ طے کرتے، اور وہ اسرار کائنات اور وہ اسرار و رموز انسان شناسی سے لے کر کائنات شناسی میں جو آج تک نہیں کھل سکے، کاش اس باب مدینہ العلم اور اس صاحب منبر سلونی سے پوچھتے۔ کہتا ہے خدا کی قسم یہ علمی ماحول میں اور ان مفکرین عالم کو علی ایسے اسرار و رموز اور ایسے در علم کھولتے کہ جو آج تک کوئی کھول نہیں سکا۔ افسوس کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ اس وقت کی سطح علمی علی کے برابر نہیں تھی۔ توجہ فرمائیں گے، کچھ لوگوں نے ایک بات ذہن میں آگے اور بڑی خوبصورت بات ہے، اور ماشاءاللہ مجمع میں اس قدر ظرفیت بھی ہے اور معیار بھی ہے اور گفتگو اس طرح کی الحمدللہ وہ آپ اس کو اور تناظر میں نہیں لیتے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے نہج البلاغہ پہ اعتراض یہ بھی کیا ہے، عابدی صاحب اور دوسرے دوست بھی جانتے ہیں، انہوں نے کہا مصری علماء نے کہ یہ نہج البلاغہ مولا علی کا کلام نہیں، دلیل یہ دی کہ اس کے خطبات کی سطح اتنی بلند ہے کہ اس وقت کے عربوں کے تو فکر میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی۔ یہ اعتراض کیا ہے، شہید متحری نے خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کاش یہ مصری علماء علی کو عرب نہ سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ علی کو ایک عام اب جسارت نہ سمجھیے گا. شہید متحری کہتے ہیں افسوس یہ مولا کائنات کو عرب کے بدوؤں کے برابر لے آئے. کہتے ہیں اگر یہ دلیل ہے توجہ, کہتے ہیں اگر یہ دلیل ہے کہ نہج البلاغہ کلام علی نہیں چونکہ ان عربوں کی سب سے بلند ہے, تو کہتے ہیں پھر قرآن کو اللہ کا کلام کیسے مان رہے ہو؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ کہتے ہیں کیا قرآن ان عربوں کی سطح فکری کے مطابق تھا؟ کہتے ہیں بس اتنا فرق ہے وہ کلام خدا ہے اور یہ کلام وصی مصطفیٰ ہے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہم متوجہ ہیں. بات مجھے آج نہیں, یہ محرم کے دوران ہی میرے ایک بزرگ نے کال کی, موضوع پوچھا, میرے اساتذہ کی جگہ پر ہیں, موضوع پوچھا, میں نے بتایا مقام اہل بیت. انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا, کہنے لگے مقام اہل بیت میں یہ رمضان میں بڑی ہارڈ بحث ہوئی ہے اور ہمارے ایک عالم دین نے کہا کہ ہم مولا کائنات کو, امیر المومنین کو, امام المتقین کو انبیاء ما سبق سے سوائے سرکار دو عالم کے افضل مانتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ توہین انبیاء ہے, کہا نا. تو مجھے اب میں نام لینے پہ مجبور ہوں لیکن وہ بھی محسوس نہیں کریں گے آپ. بڑی پیاری بات اسی تناظر میں مجھے یاد ہے, ہم نے اکٹھے پروگرام کیا آبدی صاحب نے وہ سچ ٹی وی پر, انہی دنوں میں یہ مسئلہ بڑا شور تھا. تو میں نام اس عالم کا نہیں لیتا جنہوں نے ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کے مولوی نے کیا کہہ دیا. تو انہوں نے فرمایا کیا کہا, پوچھا. انہوں نے کہا جی یہ کہ انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسالت ماب کے, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب جو دیا, مفہوم بیان کر رہا ہوں, جواب جو دیا بڑا خوبصورت ہے. دیکھیں بات کسی کی بھی ہو تو کرنی چاہیے نا, اور آپ سب تک پہنچے گی تو مفید ہوگی. میں کوئی انہیں پرموٹ نہیں کر رہا, میں ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو آپ پہ تعجب ہے کہ وہ نبی جو صرف گھر کا نبی تھا, بھائی بعض انبیاء صرف گھر کے نبی تھے, لو اس سے بھی آگے کہتا ہوں بعض نبی صرف ذات کے نبی تھے, ان کی بیوی کو بھی پتا نہیں تھا کہ نبی ہے. بیوی کو پتا چل بھی جائے تو کہاں مانتی ہے؟ اسے ہی منوانا سب سے زیادہ مشکل ہے. توجہ فرمائیں گے, وہ گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا یہ نبی ہے, ذات کا نبی. توجہ فرمائیں. تو اب اس کی نبوت کا دائرہ صرف ذات تک ہے نا, ایک کا گھر تک, ایسے ہی ہے نا, ایک کا کریے تک. یہ نبی جو 124,000 ہے سب ایک جیسے نہیں ہے, کوئی گھر کا, کوئی کریے کا, کوئی قصبے کا, یہ تقسیم ہے نا. تو اب بتاؤ جو ہمارے رسول ہیں ان کی نبوت کا دائرہ کیا ہے؟ اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے جسے سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں کہ یہ انبیاء ما سبق سے افضل کیسے. تو یہ بات سمجھے, توجہ فرمائیں, پہلے یہ طے کرو سرکار کی نبوت کا دائرہ کیا ہے. اچھا طے کرو, کب تک ہے؟ قیامت تک. للعالمین نذیرا, یہی اللہ نے کہا نا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, عالمین کے لیے. عالمین کی حد معین کرو, کرے معین. وہ بچپن سے ہم نے جو بات سنی وہی اتھینٹک ہے. کہا عالمین کی حد معین کرنے سے پہلے سوچ لینا. کیوں؟ چونکہ سورہ الحمد پڑھ لینا, الحمدللہ ہے. عالمین کی حد معین کرنے سے پہلے سوچ لینا, اگر ادھر عالمین کی حد رکھی تو ادھر بھی رکھنی پڑے گی. بس جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے. باواز بلند صلوات، لے میں نے یہ اشارہ ہی کیا تھا انشاءاللہ، وہ شرازی صاحب رات مجھے کہہ رہے تھے کہ سرکار دو عالم کے فضائل انشاءاللہ پھر اس موضوع سے مربوط رحمت للعالمین پر جو نکات ہیں انشاءاللہ جو علماء نے بیان کیے وہ پھر کبھی کروں گا، لیکن اتنا سمجھ لو بھائی وہ عالمین کا رب تھا یا ہے، تو یہ بھی عالمین کے لیے رحمت تھا نہیں، اگر وہ رب ہے تو یہ رحمت ہے، جب تک وہ ہے تب تک یہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا جب سے وہ ہے، جب تک ہے، چونکہ اس نے رحمت بنایا، اچھا بھی رحمت ہے کیا، رحمت ہے کیا، یہ ہے وہ بات جس سے مقام مصطفیٰ کی عظمت پتا چلتی، رحمت کا معنی کیا ہے، آپ سے میں نے پوچھا کیسے ہیں، آپ فرمانے لگے اللہ کی، تو کیا معنی اللہ کی رحمت ہے، توجہ فرمائیں، اب آپ بول کے تو نہیں بتا سکتے، میرا بھی یہ جسارت ہے پوچھے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیں، چونکہ آپ بول کے تو نہیں بتائیں گے، میں بتا عرض کرتا ہوں آپ کی نمائندگی میں، رحمت کا معنی علماء نے بڑا خوبصورت لکھا، کہتے ہیں جو وجود میں ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو جس کے ذریعے پورا کیا جائے وہ ہے رحمت، آنکھ کی ضرورت نور ہے تو نور رحمت، زبان کی ضرورت گویائی ہے تو بولنا رحمت، نہیں پتا چلا آپ کہاں سن رہے ہیں، آنکھ کی ضرورت دیکھنا تو یہ نور رحمت، زبان کی ضرورت گویائی تو بولنا رحمت، کانوں کی ضرورت سننا تو سننا رحمت، قدموں کی ضرورت چلنا تو چلنا رحمت، وجود کی ہر ضرورت، وجود کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی شے ہے رحمت، اور اللہ کہتا ہے تو عالمین کے لیے رحمت ہے، اللہ اکبر، یا ہے توجہ فرمائیں گے، میرا مالک مقام مصطفیٰ کے لیے کیا فرمائے، للعالمین وما ارسلناک رحمتا، یہ لام جو ہے نا علماء فرماتے ہیں لام علت کی ہے، کہ تو عالمین کے لیے سبب رحمت ہے، آپ توجہ نہیں فرما رہے، یعنی اللہ کہہ رہے کائنات کے وجود کی جو ضرورت ہے اسے پورا کرنے کا ذریعہ تو ہے، وہ واسطہ فیض مصطفیٰ ہے، اب سنیں علماء نے ترتیب کیسے بیان کی، کہتے ہیں اللہ کا فیض اس حقیقت محمدیہ پر آتا ہے، حقیقت محمدیہ کا ہر دور میں ایک جلوہ کامل ہے، ان جلوہ کامل 12 ہیں، نہیں نہیں اسے میری خطابت نہ سمجھنا، سرکار نے اسی لیے تو فرمایا علی منی، آپ توجہ نہیں فرما رہے، علی مجھ سے، یہ مقام منیت یہ ظاہری نسبت نہیں یہ باطنی نسبت ہے، وہ فیض یوں مصطفیٰ پہ اترا حقیقت محمدی پہ، وہاں سے مرتضیٰ پہ، وہ فرماتے ہیں آج وہ فیض کس کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اس کے ذریعے جس کا نام بھی محمد ہے، آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے توجہ فرمائی، لو وہ حق بھی ادا ہو گیا حصہ، اب آگے بڑھتا ہوں، یہ عالمین کے لیے رحمت، للعالمین نذیرہ، میرا رسول کی وہ رسالت کا دائرہ عالمین، عالمین ہے، اچھا اب میرے رسول، توجہ یہ جو نبی ہیں 124,000 سب ایک جیسے ہیں ماشاءاللہ، افضل ہیں مفضول ہیں، اب بولیں ہیں تو سارے نبی، وہ ایک نبی دوسرے نبی سے افضل کس شے میں ہے، وہ افضلیت وہ برتری کا معیار کیا ہے، منصب نہیں، قرآن، لا نفرق بین احد من الرسل، اللہ نے کہا میرے رسولوں میں کوئی فرق ہی نہیں، مراد کیا کہ میں نے سب کو میں نے بنایا، تو نبوت اور رسالت میں تو فرق نہیں، لیکن وہی قرآن کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ تو آپ فرمائیں گے 124,000 نبیوں میں 313 رسول، تو وہ 313 124,000 پہ افضل، ایسے ہی ہے نا؟ ان 313 میں اولی الازم، ان اولی الازم میں مصطفیٰ، توجہ نے فرمائے۔ تو افضلیت کا معیار، افضلیت کی بنیاد کیا ہے؟ نبوت نہیں، وہ تو سب ایک ہیں۔ توجہ، علماء فرماتے ہیں افضلیت کا معیار ہے علم، بندگی، توجہ، علم، بندگی، عصمت، یہ تین چیزیں معیار ہیں بلندی کا۔ جس کی بندگی جتنی بلند اس کا مقام اتنا بلند۔ آپ روزانہ اشارہ کر رہا ہوں، وہ آیت جو معراج کی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ بندگی کو معراج کروا کے بتایا سب سے افضل ہے، چونکہ بندگی افضل۔ بس پہلا، دوسرا معیار علم، تیسرا عصمت۔ توجہ، میں نہیں کہتا، حدیث بھی نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میرا حبیب لے جا اپنے بیٹے، یہ اپنے بیٹے، تو اپنی نساء، یہ اپنی نساء، تو اپنے جیسے، یہ اپنے جیسے۔ مصطفیٰ نے پورے مکہ مدینے سے نفس کی جگہ پہ صرف علی کو لیا، تو اب قرآن کی روح سے علی ہے نفس نبی۔ میں نہیں کہتا علی کس کس سے افضل، میں کہتا ہوں علی ہے مثل نبی، مساوی، جمع مساوی، نتیجہ مساوی ہوتا ہے، بات تو میں نے کہہ دی ہے۔ دو جمع دو برابر چار، اگر کر دو دو جمع ایک پھر کیا ہوگا؟ وہ تین کس کی وجہ سے ہوا؟ نتیجہ برابر نہ رہا، ایسا ہی ہے نا؟ میں نہیں کہتا علی کس کس سے افضل، لیکن یہ کہتا ہوں علی نبی جیسا، جس جس سے نبی افضل۔ میں نہیں کہتا میرا مولا کی، بھائی یہ باتیں فضائل نہیں، یہ میرے مذہب کے حقائق ہیں، اور ان کی وجہ سے کوئی میرے مذہب کو بدنام نہ کرے، ہم یہ دلیل دے کے طے کرتے ہیں۔ اور ہاتھ جوڑ کے سخت بات کہنے لگا ہوں، یہ ٹی وی پہ جاتے ہوئے کچھ علماء کرام سوچیں، ٹی وی پہ جانا کوئی فضیلت نہیں، جانے سے پہلے تیاری کرو۔ خدا کے لیے ہم آپ کے سفید امام ابا کبا دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھتے، دوسرا بات کرے اور آپ ہنس کے دکھا دیں، کیا آپ کو اتنا شوق ہے ٹی وی پہ جانے کا؟ مذہب کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں، تیاری کر کے جائیں، دوسرا بات کرے آپ کے پاس بات کا جواب ہو، ماننے والے باب مدینہ تو علم کے، اور بات دوسرا کرے۔ مادر چاہتا ہوں میری اس بات کو جسارت سمجھے جو سمجھے، مذہب کی عزت سے کسی کی عزت پیاری نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ اگر تیاری نہیں، ان کا حق بنتا ہے، شریف فریضہ ہے، نہ جائیں۔ میں ایک طالب علم ہوں اللہ کی قسم، میرے اساتذہ کی تربیت ہے، میں کیا ہوں؟ پوچھ لیں آپ دی صاحب ہیں، بعض اوقات کال کرتے ہیں فلاں پروگرام کرنا ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ کبھی ہتک محسوس نہیں کی، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میری تیاری نہیں ہے اس موضوع پہ، میری تیاری نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ کم از کم ہمیں اتنی اخلاقی جرات اور حوزہ ہماری اتنی تربیت تو کرے، ہم ٹی وی پہ کیوں دوڑے جائیں؟ اگر تیاری نہیں، اپنے سے بہتر ہے تو اسے بھیج دو، اپنے سے بہتر ہے اسے بھیجیں۔ مکتب کی نمائندگی عالمانہ ہونی چاہیے، سیاسی پروگرام کے لیے سیاسی جائیں، دینی پروگرام، کلامی پروگرام، جو موضوع ہو اس پہ تیاری کریں تاکہ سامنے والے کو پتا چلے کہ باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں میں کمزوری نہیں، ہاں ہم نے کمزوروں کو مانا ہی نہیں۔ خدا کی قسم ان میں کمزوری ہوتی تو نہ مانتے۔ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے بزرگ عالم علامہ ہلی سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے ان 14 کو مانا، اگر اللہ نے وہاں دلیل پوچھی تو دو گے؟ کہا اگر اس نے بولنے کی اجازت دی اس کے حضور عذر پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا، حجت تمام کروں گا، انہیں کیوں مانا؟ اچھا کہا کیا کریں گے؟ کہا اللہ کے حضور کہوں گا میں ہر در پہ گیا، مجھے ہر در میں عیب نظر آیا، ان میں کوئی عیب نظر؟ میرے ساتھ رہے۔ اب نفس پیغمبر اللہ نے کہا نا، علی کو نفس پیغمبر پروردگار نے کہا، اب مجھے نہیں پتا علی کس کس سے افضل ہیں، میں کیوں کہوں؟ مجھے نہیں پتا، میرے خدا نے علی کو نفس پیغمبر کہا۔ اچھا اسی لیے رسول نے کہا تھا من ارادہ، آپ متوجہ ہیں، من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علم ہی و الى نوح فی فہم ہی و الى ابراہیم فی خلت ہی و الى موسیٰ فی حیبت ہی و الى عیسیٰ فی زہد ہی، جو آدم کو علم میں، نوح کو فہم میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو حیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں، مجھ محمد کو میرے کمال میں دیکھنا چاہے، اللہ کے ان نبیوں کے سارے کمالات اگر ایک میں دیکھنا چاہے تو کسے دیکھے؟ فلینظر الی وجہ علی۔
توجہ فرما رہے ہیں، متوجہ ہیں؟
بھائی یہ پیغمبر کی حدیث ہے نا، اور آیت اللہ وحید خراسانی کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے نبیوں میں ان نبیوں کو چنا جو اول العزم تھے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اور ان کا وہ کمال علی میں بتایا جو ان کی زندگی کا خلاصہ تھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں۔ بھائی سارے نبیوں کے کمالات، دوسرا جو نبی بلند تھا اس میں تھے نا، اور بھی کمال تھے، مثلا اللہ نے علم میں آدم کی شناخت کرائی، ایسے ہی فہم میں نوح کی، خلت میں ابراہیم کی، حیبت میں موسیٰ کی، زہد میں عیسیٰ کی، اور سارے کمالات کو مصطفیٰ میں جمع کیا، اور سرکار فرما رہے ہیں ہم نہیں کہ میرے بعد وہ سارے کمال اگر ایک میں دیکھنے ہیں تو وہ علی ہے۔ اب مجھے کہنے دو، اللہ کے کمالات بکھرے تو نبی بنے، وہ کمالات سمٹے تو علی بنا۔
توجہ فرمانا،
یہ ہم نے نہیں بتایا۔ لو آخری آپ تک دلیل، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ میں نے تھوڑی بیان کی، میری سرکار نے کی، اور اس کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکا، مانے بدلے تو بدلو۔ سرکار نے فرمایا من کن تو مولا فہازا، یہ نہیں کہا یہ علی مولا، کہا جس کا میں مولا۔ اب مسلمان بتائیں رسول کس کس کا مولا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ علی کس کس کا مولا ہے، لیکن یہ پتا ہے جس جس کا مصطفیٰ مولا اس کا مرتضیٰ مولا ہے یا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، نہیں پتا، اور کہہ رہے ہیں نہیں پتا علی کس معنی میں مولا۔ آپ کرو مانا، کرو دنیا والوں تم کرو مانا، ہمیں نہیں پتا علی کس معنی میں مولا۔ ہاں یہ پتا ہے رسول کس معنی میں مولا، تو جس معنی میں رسول مولا اسی معنی میں علی مولا۔ ہمیں نہیں پتا، یہ رسول نے بتایا کہ علی کی ولایت کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ اور نبی کیا ہے؟ تمام انبیاء کی عظمت اپنی جگہ اور واقعا بلند ہے، ہر نبی اپنی قوم میں افضل ہوتا ہے، دوسرے نبی کی نسبت افضل نہیں۔ لو اور بات آسان کروں، یہ آیت کن تم خیر امت، تم امت خیر ہو۔ کون ہے یہ امت خیر؟ ہم مصطفیٰ کی امت، بہتر امت ہو تو بہتر کس کی وجہ سے ہیں؟ تو اگر مصطفیٰ کی وجہ سے امت بہتر ہے تو جو نبی کا خون ہے، توجہ نہیں فرما رہے، جو نفس نبی ہے، جو وصی نبی ہے، جو وارث علم رسول ہے، جو باب مدینہ تو العلم ہے، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ یہ عقیدہ کوئی خود ساختہ نہیں، یہ خدا نے دیا۔ اور اگر کسی کو شک ہے کہ انبیاء کا مقام، خدا کی قسم انبیاء کی عظمت بلند ہے، قرآن پڑھ لے، پڑھے لکھے چہرے ہو، اشارہ کر رہا ہوں، وضاحت نہیں کروں گا، قرآن پڑھو، صاحب شریعت رسول، اور اللہ کہتا ہے جاؤ میرے بندے کے پاس، اس کا نام علماء نے خضر لکھا، اور خضر کو ابھی تک یہ اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، ہے نا اختلاف، اللہ نے صاحب شریعت کو بھیج دیا اور وہ جگہ جگہ جو کرتا رہا وہ رسول اعتراض کرتا رہا، قرآن ہے، کہا چلو اب تمہیں اس کی تاویل بتاتا ہوں، تو بتائی نا، تو پتا چلا اس خاص جہت میں اللہ کی نظر میں خضر کے پاس ایسا تھا کہ صاحب شریعت سے کہا جاؤ۔ تو سوچو یہ کیا ہے، اب بتاؤں کہ کسی نے پوچھا یہ حضرت موسیٰ کو خضر کے پاس جو بھیجا گیا، معصوم نے لکھا، حضرت موسیٰ نے کہا تھا مجھ سے بہتر کون، تو اللہ نے کہا جاؤ، خضر کا علم جب دیکھا تو حیران ہو گئے۔ وہ سارا واقعہ قرآن میں ہے، دہرانا نہیں چاہتا، وہ باطن علم تھا نا، تھا نا باطن، تاویل تھا، تو حیران ہو گئے۔ توجہ، اب دل میں خیال آیا حضرت خضر کے کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں، کہتے اتنے میں ایک پرندہ اڑتا آیا اور اس کے منہ میں چار قطرے چاروں طرف پھینکے۔ اب حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کیا ہے، کہتے ہیں نہیں پتا۔ ایک چرواہا پاس سے گزر رہا تھا، رکا، کہتا میں بتا دیتا ہوں، یہ چاروں قطرے جو پھینکے جا رہے ہیں یہ علم ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب معصوم سے پوچھا انہوں نے کہ خضر اور آپ میں کتنا فرق ہے، کہا وہ قطرہ ہے، ہم سمندر ہیں۔ کہا وہ قطرہ ہے، ہم سمندر ہیں، کیوں؟ دلیل دی، فرمایا بتاؤ سارے نبیوں کو علوم میرے نانے میرے جد مصطفیٰ کے پاس ہے یا نہیں؟ صحابی نے کہا ہے، تو کہا پھر وہ حدیث بھول گئے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، آیت اللہ وحید خراسانی اور دوسرے علماء نے بھی لکھا، فرماتے ہیں یہ جو کہا نا انا، یہ انا سے مراد محمد ابن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ ہے، توجہ۔ اور یہ جو کہنا علی بابہا، فرماتے ہیں یہاں علی سے مراد وہ علی، جو بھائی ہے وہ نہیں، منصب ہے، وہ باب ہے بعنوان منصب، یہ بات بے ربط نہیں کی، علی بعنوان وصی رسول باب ہیں، در ہیں۔ کیا معنی؟ امام نے فرمایا اس دور کے وصی وہ تھے اور آج کا وصی میں ہوں، آئے ہائے ہائے، آج کا در میں ہوں۔ اب اگلا جملہ کہوں، آج ہمارے زمان میں وہ در امام زمان ہے، تو حقیقی علم خدائی امام کے پاس، اب امام سے جسے پہنچا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا، وہ ہیں جن جنہیں امام اپنی غیبت میں جاتے ہوئے ہم پہ حجت بنا کے گئے، ان کے علوم علوم آل محمد ہیں، کل عرض کروں گا۔ بس عزیزو، یہ تین دلیلیں آپ تک پہنچ گئیں۔ وہ باطن نبوت جو ولایت ہے، اس وجہ سے یہ دائرہ ولایت مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں۔ اب آج ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اس کی وضاحت کل، کیوں وضاحت کل؟ چونکہ تفصیل طلب ہے اس لیے، اور اس میں پیغام ہے۔ کل کی گفتگو انشاءاللہ پیام اہل بیت کے حوالے سے وہ جہت انشاءاللہ عرض کروں گا اور آپ تک وہ پہنچے گی۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، مختصر سی، معصوم کا فرمان ہے سرکار دو عالم کا، اہل بیت کا امت میں مقام کیا ہے اور کام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فی کل خلف من امتی، میری امت میں سے ہر دور میں، ہر گروہ میں، میری امت میں ہر گروہ میں عدول من اہل بیتی، میری اہل بیت سے ایسے عادل رہیں گے جو کیا کریں گے، یہ پیغام ہے، کیا کریں گے؟ ینفون انحاز الدین، تحریف الزالین، انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین۔ میری امت میں ہر دور میں میری اہل بیت سے ایسے عادل رہیں گے کوئی ایک فرد جو تین کام کرے گی، جو گمراہ دین میں تحریف کر رہے ہیں، کل بتاؤں گا، یہ تحریف کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں، اس کی نفی کریں گے، اور جو باطل پرست دین کی طرف جھوٹی نسبتیں دے رہے ہیں ان نسبتوں کی نفی کریں گے، تیسرا کام، اور جو جاہل دین کی تاویلیں غلط کر رہے ہیں اس سے روکیں گے۔ اہل بیت کی یہ تین ذمہ داریاں سرکار نے بتائی، کاش بات پہنچے، یہ ہیں اہل بیت نبوت جو جاہلوں کی تاویلیں، باطل پرستوں کی نسبتیں اور گمراہوں کی دین میں تحریف سے بچائیں گے۔ کل اس کی عملی شکل پیش کروں گا، یہ کون، امام تو پردے میں ہیں، آج یہ ذمہ داری امام نے کس کو دی؟ آپ نے دین حقیقی اور ائمہ کی حقیقی تعلیمات لینی ہے تو پردے میں جانے والے نے کن کے حوالے کیا؟ آج میں نے حیدری چوک میں یہی کہا اور عرض کیا پوری حدیث کے تناظر میں، معذرت چاہتا ہوں جو دوست وہاں تھے، میں نے وہاں کہا تھا کہ سرکار نے فرمایا ہے مولا کائنات کو، میں مثل موسیٰ ہوں، آپ مثل ہارون ہیں، کہا نا، قرآن پڑھیں، موسیٰ و ہارون کے قصے میں ایک درس ہے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو حضرت ہارون کو اپنا نمائندہ بنا کے گئے، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد قوم گمراہ ہو گئی نا، بولے یار ہو گئی، تو گمراہ کس نے کیا؟ سامری نے، سامری نے، توجہ نہیں فرمائی، سرکار نے فرمایا میں مثل موسیٰ، علی تو مثل ہارون، اور سامری موسیٰ کے دور میں سامنے نہیں آتے، ہوتے چھپے ہیں لیکن موسیٰ غائب ہو تو آتے ہیں، آپ نے توجہ فرمائی ہے، بہت شکریہ۔ پتا چلا کہ یہ سامری ہارون کے مقابلے پہ آتے ہیں، اسی لیے رسول کہہ رہے تھے علی تم مثل ہارون ہے، تیرے مقابلے پہ قیامت تک جو آئے گا وہ وقت کا سامری ہوگا۔ سنے، آج کے ہارون وہ بارہویں ہیں، ہے نا، میرا امام زمان پردہ غیبت میں، تو آج کے سامریوں سے بچانے کے لیے اس امام نے کیا کیا؟ پردہ غیبت میں جاتے ہوئے تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا، وہ نیابت کا نظام دیا۔ لو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آج کے سامریوں کو پہچاننے تو دلیل کیسے پتا چلے؟ اگر وہ امام کے بخشے ہوئے نظام فقاہت، نظام مرجعیت کے مقابل آئے تو سمجھ لینا سامری ہے۔ توجہ فرمائے گئے، آج کے سامریوں سے بچو میرے نوجوانوں، آج کے سامریوں سے بچنا ہے۔ کل بتاؤں گا اس نظام کی افادیت کیا ہے، مقام اہل بیت، پیام اہل بیت۔ آج مکتب آل محمد سے منسلک ہونا ہے، یہ گمراہیوں سے بچنا ہے، یہ تشتت افکار، انتشار افکار، یہ اضطراب سے، یہ کنفیوژن سے نکلنا ہے۔ کرو کیا؟ امام نے کوئی نظام دیا یا نہیں اور تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا؟ توجہ معذرت کے ساتھ، وہ دلیل جو غیر شیعہ کو دیتے ہو کہ سرکار اپنے بعد کیسے جا سکتے ہیں نظام دیے بغیر، او شیعو شیعہ رہو، معذرت چاہتا ہوں اس لہجے میں کہہ رہا ہوں، جو دلیل غیروں کو پہلی منزل پہ دے رہے ہو غیر تمہیں آخری منزل پہ نہ دے دے۔ بات نہیں پہنچی بھائی، پہلے محمد کے بارے میں کہتے ہو نا کہ وہ نظام دیے بغیر جا سکتے ہیں، مقام رسالت کے خلاف ہے نا، ایسا ہی ہے نا، تو آپ کی دلیل آج تک یہ ہے کہ بغیر نظام دیے، تو اگر پہلا محمد نہیں جاتا تو آخری کیسے جائے گا؟ بس فرق اتنا ہے، پہلے محمد نے جو نظام دیا وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے منتخب تھا، آخری محمد نے جو دیا وہ اس کا منتخب کرتا ہے، لہذا ان کی اطاعت ان کے سائے میں ہے۔ لیکن اگر سامریوں سے بچنا ہے تو راہ یہ ہے، آج کے سامری وہ موسیٰ ہارون کے سامری سے بڑے خطرے ہیں، اس نے تو ایک بچھڑے کے پیچھے لگایا تھا، یہاں کئی بچھڑے ہیں، دولت کا، شہرت کا، نام و نمود کا، خود نمائی کا، خود ستائی کا، اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا، یہ سارے بچھڑے ہیں، یہ شہرت طلبی کے بچھڑے۔ خدا کی قسم، اگر ہر دور کے سامری نہ ہوتے اور لوگ ہارون زمان کا ساتھ دیتے تو حسین کربلا میں تنہا نہ رہتے۔ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اسی لیے اس دور کا ہارون، اس دور کا علی، اس دور کا نفس نبی، اس دور کا مظہر صفات مصطفیٰ حسین تنہا رہ گئے، تنہا رہ گئے۔ اور کہتے ہیں جب انسان مشکلات میں آئے نا تو اپنوں کا پتہ تب چلتا ہے۔ اب حسین کے اپنوں سے مراد رشتہ دار نہیں جو اس ہدف میں حسین کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی قسم جو یہ حسین کے ساتھ تھے ان میں سب کا مقام بلند ہے، لیکن ان میں جو قمر ہے، نہیں میں کہتا ہوں حضرت عباس صرف بنی ہاشم کے قمر نہیں، وہ کربلا کے تمام شہداء میں چمکنے والا چاند ہے۔ بعض دوستوں نے کال کی، بعض دوستوں نے میسج کیے کہ حضرت عباس کی مصیبت ہے، باب الحوائج ہیں تو تھوڑا مصیبت زیادہ پڑیے۔ میں ہمت جو کہتا ہوں نا ختم، اس سے مراد یہ مصائب طاری ہوتا ہے انسان پر، کوئی وہ تھوڑا ربوٹ تھوڑے ہی ہیں۔ حضرت عباس کا تذکرہ، علمدار کربلا، لو آپ دوستوں میں ایسی باتیں ضائع نہیں ہوتی اس لیے دہرا دیتا ہوں، علمدار کربلا، پھر کہہ رہا ہوں علمدار کربلا۔ اچھا کربلا تھا کیا؟ کربلا مار کا حق و باطل تھا نا، تو اب امام حسین اس مار کا حق میں، توجہ، اس مار کا حق میں امام حسین صرف اپنے نمائندے نہیں وہ سارے نبیوں کے نمائندے تھے نا. عظمت سمجھ نہیں ہے. اب حسین کربلا میں مارکہ حق میں سب کے نمائندے اور ایسے لشکر کا سالار حسین اور ایسے لشکر کا علمدار عباس. آپ کی عظمت پہ قربان عباس, آپ کی عظمت پہ قربان. میرے چوتھے امام کی ایک روایت بھی سن لو قریب آ جاؤ گے. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں حضرت عباس کے بارے میں, کہتے ہیں میرا چچا عباس ایسا شہید ہے کہ اللہ نے اسے دو پر دیے ہیں. جنت میں جب پرواز کرتے ہیں تو سارے شہداء دیکھ کے رشک کرتے ہیں. حضرت عباس شہداء کربلا میں آج بھی منفرد ہیں. کیسے؟ سارے شہداء کی زیارت ایک ہے نا. ایک لفظ سے گنجے شہداء میں زیارت پڑھ دیتے ہو. عباس کی زیارت منفرد ہے نا, منفرد ہے. بس فضیلت عباس پر اتنے جملے کافی. آؤ پہلا مصیبت کا لفظ کہہ رہا ہوں. عباس کربلا میں تھے کیا؟ علامہ اختر عباس مرحوم ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں عاشور کا دن اور عباس کھڑے ہیں. چلو ایک جملہ اور کہوں, علامہ نکن کا جملہ ذہن میں آ گیا, تسلی سے اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خواہش ہے. علامہ نکن کہتے ہیں حضرت عباس کی شجاعت کو وہ فرات کے کنارے تلوار چلانے میں نہ دیکھو. عباس کی شجاعت یہ ہے کہ اکبر چلا جائے اور عباس چپ رہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں عباس کی شجاعت یہ ہے کہ اس کا 13 سال کا بھتیجا اور عباس خاموش. اب اگلا جملہ سنیں گے. علامہ نکن کہتے ہیں عباس کی شجاعت کہاں لے گئی؟ ایسے ہی علمدار کربلا تھوڑے ہیں. کہتے ہیں جب وہ رات کے معاہدے کا وقت آیا مہلت مانگنے کا تو کہتے ہیں عباس کو بھیجا. نہیں نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے, بعض دوست ہو گئے. شجاع کے لیے کسی سے معاہدہ کرنا مشکل ہوتا ہے. خدا کی قسم اطاعت امام میں وہاں پہنچ گیا کہ اپنی شجاعت کو امام کی اطاعت کے سائے میں دفن کر دیا. معاہدہ کرنے لے جا رہے ہیں. کہتے ہیں عباس کی شجاعت یہ ہے, عباس کربلا میں یہ ہے. اب علامہ اختر عباس کا ایک جملہ. حضرت عباس کے لیے مصیبت عباس ہے. کیا مصیبت زدہ جملہ کہا ہے؟ فرماتے ہیں علامہ اختر عباس کہ جب شہداء کربلا کے بعد کچھ شہداء بچ گئے تھے, حضرت عباس چکر لگا رہے ہیں خیموں کا. ایک دفعہ سکینہ دوڑتی آئی, چچا کا دامن پکڑا, یوں دیکھا بیٹی خیریت تو ہے. چچا نہیں بتاتی نہیں, ذرا خیموں میں آؤ. کہتے ہیں ایک خیموں میں لے گئی. اب اگلا جملہ کہوں. کہتے ہیں یہ وہ خیمہ تھا جہاں مشکیزے پانی کے رکھے گئے تھے. اب عاشور کے دن مشکیزے تو خالی ہو گئے. آپ کو پتا ہے جو لوگ ریگستانوں میں رہتے ہیں تائید کریں گے, یہ مشکیزہ جب ریت پہ رکھو نا پانی سمتا ہے اور ایک نمی آ جاتی ہے. کہتے ہیں چونکہ اس خیمے میں مشکیزے رکھے ہوئے تھے, علامہ اختر عباس کہتے ہیں مشکیزے تو خالی ہو گئے, زمین گیلی تھی. کیا عباس نے منظر دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گرے بان چا کر کے ٹھنڈی ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تاش. ہائے پیاس. اب عباس سے رہا نہ گیا. سکینہ ذرا میرے ساتھ چال. بس عزادارو ایک جملہ اور سن لو. جو کہنا چاہتا ہوں۔ یہ علامہ جعفر تشتری نے لکھا، علماء کا نام لے کے اس لیے بیان کرتا ہوں وہ ثواب میں شریک رہے، ورنہ ہر بات میں نام لینا ضروری نہیں، انہیں ثواب میں شریک کرتا ہوں۔ علامہ جعفر تشتری لکھتے ہیں، آپ تاریخ کربلا پڑھیں، روزے عاشور۔ کہتے ہیں بچوں نے پانی مانگا، لیکن کب تک؟ جب تک عباس زندہ تھے۔ کہتے ہیں پھر کسی بچے نے پانی نہیں مانگا، تو کہتے ہیں پوچھو پیاس مٹ گئی تھی؟ نہیں، آس مٹ گئی۔ اے باب الحوائج، اے وارث کربلا، اے میرا امام زمان، آپ کے اس جد کا ذکر جو باب الحوائج ہے، اور آپ اسی کا علم اٹھائے آئیں گے۔ بس عزادارو، زحمت ختم کر رہا ہوں، پھر تین جملے کہتا ہوں اور اسی پر علم کی برآمدگی ہو جائے گی۔ تین جملے جو آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی کے ہر سال دہراتا ہوں۔ نجف سے کربلا زیارت کے لیے گئے، لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، جب بین الحرمین پہنچے تو چل پڑے روزہ عباس کی طرف۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ وہ امام معصوم اور آپ عباس کی طرف جا رہے ہیں، کہنے لگے تو بھی درست کہہ رہا ہے، لیکن میرے استاد سید علی قاضی مجھے وصیت کرتے تھے کہ جب بھی کربلا جاؤ تو پہلے روزہ عباس پہ جانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جیسے رسول تک پہنچنے کا در علی ہے، حسین تک پہنچنے کا در عباس۔ اب پہنچے زری کے سامنے، ساتھ ایک جمع غفیر، اور زری پہ نظر پڑی اور تین سلام کیے۔ بس اس سے بڑے مصیبت کے جملے کوئی نہیں ہے۔ نظر پڑی اور تین سلام کیے، جانتے ہو کیا سلام کیے؟ پہلا سلام زری کو دے، السلام علیکم یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی، اے حسین کا زور کمار۔ دوسرا سلام بتاؤں، ایک دفعہ امامہ اتارا، آغا خوئی کا گریہ بلند ہوا، کہتے ہیں السلام علیکم یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب۔ علماء لکھتے ہیں خیموں میں شہادت عباس کی جب خبر پہنچی، بی بیوں کا نوحہ بدل گیا، واہ حجاب۔ تیسرا سلام، اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، ایک دفعہ زری کو دیکھا، گریہ بلند تھا، ایک سلام عجب کیا، السلام علیکم یا سکائے سکینہ، اے سکینہ کی پیاس۔ عباس زین سے زمین پر آئے، دل نہیں چاہ رہا، ذکر عباس ایسا ہے۔ عزادارو، زین سے زمین پر آئے، میرے حسین کا ہاتھ کمر پہ آیا، اب میرا زور کمر ٹوٹ گیا، حسین عباس کے سرحانے پہنچے، سر عباس کو اٹھایا، زانو پہ رکھا، عباس نے کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، آپ کو زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے، ذرا میرے آنکھ کا خون صاف کرو، میں آپ کی زیارت کروں۔ علامہ نجم الحسن کراروی لکھتے ہیں، جب زانو پہ سر تھا، خون صاف کیا، عباس نے ایک خواہش کی، جانتے ہو کیا خواہش کی؟ مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سر آپ کے زانو پہ ہے۔ ہاں عباس، مولا زحمت نہ سمجھو تو اٹھا کے ریت پہ رکھ دو۔ عباس کیوں سنو گے؟ کہا نوکر کو حیا آتی ہے کہ میں گرا تو سارا آپ نے اٹھایا، آپ گرو گے تو سر کون اٹھائے گا؟ بس آخری جملے، عباس کی آنکھیں بند ہوئی، حسین نوحہ پڑھتے چلے۔ او آزاداروں بتاؤں کیا نوحہ تھا؟ حسین چلے اور نوحہ پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں عباس او میرا شیر، تیرے جانے کے بعد دو کام ہو گئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے، کیا ہوا؟ کہا وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی، وہ شمر اور عمر ساتھ اب جی بھر کے سوئے گے، اور وہ زینب جو تیرے سہارے سوتی تھی اب کبھی نہیں سوئے گی، اب شام غریبا ماتم حسین۔